बिस्मिल्लाह शैतान रजीम। चले आगे चलते हैं, मैं आयत पढ़ लेती हूँ, फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम इसके ऊपर देखेंगे कि इसकी क्या बात है। आयत नंबर 26, 26। وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ، اور اتار دیا اللہ نے اہل کتاب میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے ان مشرکین کی مدد کی تھی ان کے قلوں سے، پھر وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور ان کے دلوں میں اس نے رعب ڈال دیا، پھر کیا ہوا، فَرِيقًا تَقْتُلُونَ، تو ان میں سے کچھ گروہ کو تو تم قتل کر رہے ہو، وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، اور کچھ کو تم قیدی بنا رہے ہو یعنی اسیر بنا رہے ہو، اس کے بعد کیا کیا، آیت 27، وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، اور اس نے تمہیں وارث بنا دیا ان کی زمینوں، ان کے گھروں اور ان کے اموال کا، اور وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا، اور اس زمین کا بھی جس پر ابھی تم نے قدم بھی نہیں رکھا، یعنی جو ابھی تمہارے ہاتھ میں نہیں، خیبر کی طرف اشارہ ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت میں غزوہ بنو قریظہ کا ذکر ہے۔ شروع میں میں نے جو سورت کا خلاصہ تھا اس میں ذکر کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خندق کھودنے کا ارادہ کیا تو مدینہ کے اندر یہود کا قبیلہ بنو قریظہ تھا۔ اب ہوا کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خندق سے پلٹ کر گھر آئے، آپ نے اپنی زرہ اور ہتھیار اتارے، غسل فرمانے لگے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی آپ نے ہتھیار کیوں اتار دیے؟ آپ ذرا اپنے اوپر لے کے سوچیں، 28 دن کا تو محاصرہ ہے، تو خندق ہوتے وقت کتنے دن لگے ہوں گے؟ مہینہ اس سے زیادہ ہی لگا ہوگا نا، 2 مہینے کا سٹریس دور گزر چکا، ٹینشن والا گزرا، اور آپ ریلیکس ہو رہے ہیں کہ پھر فرشتہ آ رہا ہے۔ کہا آپ نے ہتھیار کیوں اتار دیے، ابھی تو فرشتوں نے اتارا ہی نہیں ہے۔ کہا کدھر کا حکم ہے؟ یہ ہے ایمان و تسلیمہ۔ کہا کہ آپ بنو قریظہ کو ان کی غداری اور ان کی بدعہدی کی سزا دیں، ادھر چلیں۔ آپ ذرا اپنے اوپر لیں، ہم تو یہ 4 گھنٹے بیٹھ کے اگر کہا جائے بیٹھ جائیں، ابھی کہاں چلے، آج اگلا بھی سبق ہوگا، تو اس میں بھی ہمارے لیے کئی مشکلیں ہوں گی نا، مجبوریاں بھی ہوتی ہیں۔ لیکن آپ سوچئے کہ صحابہ اور اللہ کے نبی اللہ کے حکموں پہ کیا لیتے ہیں، کتنی ان کو بھی مجبوریاں ہوں گی۔ آج کا دور ہوتا تو شاید اکیلے ہی جاتے وہاں، یا 2-4 ساتھ ہوتے مخلصین۔ اللہ کے نبی نے یہ حکم سنا، ایک اعلان کیا مدینہ میں، تم میں سے کوئی بھی ایسا نہ ہو کہ جو عصر کی نماز بنو قریظہ کے قلعوں میں جا کے نہ پڑھے۔ یہ بھی نہیں پوچھا جاؤ گے، ووٹنگ کر لیتے ہیں، ذرا رائے دے دو، واٹس بیٹر سجیشن دے دو۔ ہم نے خود ہی اپنے آپ کو خراب کر لیا۔ اور صحابہ کا یہ حال تھا، اس کے بعد اس تیزی سے مدینہ سے نکلنے لگے، اس تیزی سے نکلنے لگے کہ جیسے کوئی شاید کسی دنیاوی فائدے کے لیے بھاگ کے بھی نہ جائے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ صبح کا وقت تھا، ابھی نکلے چل پڑے چل پڑے، راستے میں عصر کا وقت آ گیا، یعنی عصر کے وقت تک وہاں پہنچنا ناممکن تھا، لیکن اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ عصر کی نماز تک وہاں پہنچو۔ اب صحابہ میں 2 رائے ہو گئی، کچھ نے کہا بھی نماز کا وقت ہو گیا تو پڑھ لو، کچھ نے کہا ہم تو نہیں پڑھیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ عصر کی نماز تم نے ادھر جا کے پڑھنی ہے، ہم تو نہیں پڑھیں گے۔ جنہوں نے پڑھنی تھی انہوں نے پڑھ لی، جنہوں نے نہیں پڑھنی تھی وہ وہاں پہنچے تو پڑھی۔ پہلا تو اس میں سے سائڈ کا نقطہ یہ سمجھ لیں کہ جب جنگ ختم ہوئی تو اللہ کے نبی کے سامنے دونوں کا معاملہ پیش کیا گیا۔ سچی بتائیں اگر آج کے حالات ہوتے نا تو وہاں وہ بھول جاتے بنو قریظہ کو، آپس میں 2 فوٹ پڑی ہوتی، ایک چھوٹی سی مسجد ادھر بن چکی ہوتی سوچ کے حامل، دوسری ادھر، اور کچھ کو فتویٰ دے چکے ہوتے، دیکھو عصر کی نمازیں چھوڑ کے یہ جہاد کر رہے ہیں، یہ قرآن پڑھا رہے ہیں اور نماز لیٹ کر رہے ہیں۔ مفت فتوے ہمارے پاس ہے، پیسوں کے بھی نہیں، فری فتوے دیتے ہیں ہم دین والوں کو، کوئی بات ہی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی بات سنی اور کسی کو کچھ نہیں کہا۔ اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ سفر کی حالت میں نمازیں جمع ہوتی ہیں، جہاں موقع ہوا پڑھ لی، جہاں موقع نہیں ہوا نہ پڑھی۔ تو یہاں سے صحابہ نکلے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے ایک دستے کے ساتھ یعنی لیڈر کے طور پہ بھیجا، مقدمۃ الجیش کہتے ہیں، تھوڑی دیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں پورا اسلامی لشکر وہاں پہنچ گیا، بستی کا محاصرہ کر لیا، سراؤنڈ کر لیا اس کو. کچھ ہی سارا معاملہ جب ہو گیا، اب وہ جو یہود تھے وہ اپنے قلعوں اور اپنی گڑیوں کے اندر قید ہو گئے. 2-3 ہفتوں کے محاصرے پہ صحابہ کھڑے رہے. کیا میں کہتی ہوں اسلام کن لوگوں نے پھیلایا؟ ایک نیگیٹو جملہ آپ کو صحابہ کا نہیں ملے گا. واللہ وہ جو نیگیٹو جملے دیتے تھے اللہ ان کا بھی ذکر بعد میں کر ہی دیتا ہے ہر جنگ کے بعد. 3 ہفتے تک مسلمان کھڑے رہے. اب امیجن کیجئے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو کیفیت تھی، مسلمان اپنے گھروں میں تھے اور دشمن باہر تھا، کچھ نہ کچھ سامان لے کے آئے ہوتے ہیں نا ساتھ. پھر کیا ہوا؟ وہ تو اپنے قلعوں میں آرام سے بیٹھے مسلمان. ادھر کیا تھا کہ وہ باہر سب جڑے تھے آپس میں، پر اندر کیا تھی بنیاد؟ باطل. باطل میں جو لوگ آپس میں جڑتے بھی ہیں نا وہ پھوٹ جاتے ہیں مشکلوں میں. یاد رکھیے جب دین پہ کوئی مشکل آتی ہے کچے لوگ آپس میں پھٹ جاتے ہیں، اور اس کے اپوزٹ جب دین پہ کوئی مشکل آتی ہے جیسے ابھی قریظہ میں مسلمانوں پہ آئی ہے، تو جو سچے لوگ ہیں نا وہ آپس میں اور جڑ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں تم بھی میری چادر کے نیچے ہی آ جاؤ، آؤ میں خود تھوڑی جگہ لے لیتی ہوں تمہیں دیتی ہوں، تم بیٹھ جاؤ. اور یہی چھانٹ مقصود ہوتی ہے جنگوں میں. صحابہ کرام ادھر آ کے بیٹھ گئے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ مسلمانوں میں پھوٹ پڑتی اور وہ ان کو میسج دیتے کہ اللہ کے بندہ جو کرنا ہے کرو کرو، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ وہ گھروں میں بیٹھے ہوئے ان ہتے بیچارے سپاہیوں سے اس طرح ڈر رہے ہیں کہ ان کو پیغام بھیج دیا کہ آپ ہمارا کوئی فیصلہ کریں، ہم یہ سٹریس برداشت نہیں کر سکتے. آپ پھر ادھر آ جائیے، ادھر بھی سٹریس تھا نا مسلمز کے ساتھ، ادھر بنو قریظہ پہ سٹریس ہے، وہ سٹریس برداشت نہیں کر سک رہے، انہوں نے کر لیا. فرق کیا؟ کاز، مقصد. جب مقصد پیارا ہے تو شخصیت بدل جاتی ہے. کہنے لگے بھئی آپ ہمارے معاملے میں حضرت سعد بن معاذ کو بڑا بنا لیں. اب ان کی سٹوری بھی آپ میں سے کئی لوگوں نے سنی ہوگی پہلے بھی. سعد بن معاذ جو تھے یہ قبیلہ اوس کے رئیس تھے. ان کے یہود کے اس قبیلے کے ساتھ بہت اچھے دوستانہ تعلقات تھے. حضرت سعد کو غزوہ خندق میں، یہاں دیکھیے گا یہ جو ریسٹ ہوتی ہے نا ہاتھ کی، یہاں کٹ لگا تھا، جس کو اب رگ ہوتی ہے نا، ایک قیمتی رگ جو کٹ سکتی ہے، نبض جہاں ہوتی ہے ہماری. غزوہ خندق میں ان کو ایک تیر لگا تھا باہر سے، تو ان کا یہاں سے خون جاری ہو گیا اور موت کے قریب تھے. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے بھی نہ مارنا، میں بنو قریظہ کا انجام دیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ ان کو خبر پہنچ چکی تھی کہ بنو قریظہ نے مسلمانوں کے ساتھ غداری کی ہے. اللہ کا حکم دیکھیے کہ ان کا زخم وہیں رک گیا اور ان کو اس طرح زخمی حالت میں رکھا گیا. بنو قریظہ نے ان کا نام کیوں لیا؟ کیونکہ ان کا خیال تھا کہ سعد بن معاذ کی ہم سے دوستی ہے، پرانی دوستی ہے، تو ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں، وہ ہمارا ہی حق میں کوئی فیصلہ کریں گے. تو کہنے لگے کہ اللہ کے نبی ہم ہتھیار ڈال رہے ہیں، سرنڈر کر رہے ہیں، بس ہمارا فیصلہ سعد بن معاذ سے کروا لے، جو وہ کہیں گے نا ہمیں قبول ہے. کہا ٹھیک ہے. سعد بن معاذ کو وہ لاٹھیوں کے سہارے یا جیسے بھی بلایا گیا. کہا بولو سعد تمہارا کیا فیصلہ؟ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بدعہدی کی ہے، ایسے وقت میں انہوں نے اسلام کو چھوڑا ہے جب اسلام کو ان کی ضرورت تھی، تو میرا یہ فیصلہ ہے کہ آپ ان کی عورتوں اور بچوں کو الگ کر دیں اور جو جنگ کے قابل مرد ہیں ان کو تباہ کر دیا جائے، مردوں کو قتل کر دیا جائے، بچوں اور عورتوں کو قیدی بنا لیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد تیرا وہی فیصلہ ہے جو ساتویں آسمان پہ اللہ کا فیصلہ ہے. اب آپ اور میں اس پہ کوئی اعتراض کر سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے ویریفائی کیا. سعد کو دیکھ کے یہ بچے عورتیں ان کی بنو قریظہ کی دھاڑے مار مار کے رونے لگے، لپٹنے لگے، چپکنے لگے. ایسے موقع پہ ابو لبابہ سے ایک خطا ہوئی تھی، سنی ہوئی ہے؟ ابو لبابہ بیچ میں ایک تھرڈ پرسن بن کے گئے تھے. تو یہود نے ان سے پوچھا تھا کہ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے خود کو کر دیں تو وہ ہمارے بارے میں کیا فیصلہ کریں گے؟ تو حضرت ابو لبابہ نے صرف ہاتھ سے یوں کیا تھا، یوں کہ تمہیں کٹوا دیں گے، منہ سے ایک لفظ نہیں بولے، کوئی باڈی ایکشن شو نہیں کیے. یہود کو یہ ایک ہنٹ دے دیا کہ اللہ کے نبی آپ کو قتل کرا دیں گے. جب وہاں سے واپس آئے تو پریشان، یہ میں نے کیا کیا؟ میں نے تو اللہ کے نبی کا راز افشا کر دیا. مسجد نبی میں گئے اور ایک ستون کے ساتھ خود کو باندھ دیا. کہنے لگے میں تب تک نہیں کھولوں گا خود کو جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے مجھے نہیں کھولیں گے کہ میں نے خیانت کی ہے، میں نے ایک इज्तमाई राज डिस्क्लोज कर दिया। फिर वो मामला उधर हुआ, इसके बाद ये कई दिन तक उस दून बंदे रहे। नमाजों के वक्त में इनकी बीवी इनको खोल देती थी नमाज पढ़ते, बाकी वक्त उधर ही था। अल्लाह के नबी ने कहा कि जब अबू लुबाबा ने अपना मामला खुद अल्लाह पर डाल दिया तो मैं भी नहीं खोल सकता जब तक अल्लाह ना चाहे। तो कई दिन के बाद जब अल्लाह ने फिर कहा कि अब इनको माफ़ कर दिया गया, तो फिर अल्लाह के नबी ने उनको खोला था। आज भी अगर अल्लाह आपको ले जाए तो मस्जिद नबी में उस तूने अबी लुबाबा लिखा हुआ, ये रियाजुल जन्ना के बिल्कुल पास है। क्या किरदार थे, अंदर की अदालत थे खुद, उनको बाहर की अदालतों की जरूरत नहीं थी। तो लिहाजा इस तरह फिर बनु कुरैज़ा का मामला निपटा। ये मामला निपटा, नबी सल्लम ने देखा कि मस्जिद नबी में से खून की धारियां निकल रही हैं। कहा देखो ये क्या, जाके देखा तो साद बिन मास का वही जख्म जो खंदक में लगा था फिर हरा हुआ फूट पड़ा और इतना खून निकला कि उससे भी उनकी जान चली गई। अल्लाह ने उनकी बात मान ली कि मैंने बनु कुरैज़ा का अंजाम देख के मरना है। और अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कि साद बिन मास की मौत से अल्लाह का अर्श कांप आया। ये तो बात आपको अच्छी लगी होगी, लेकिन इससे अगली बात आप ये जो मैं बोली, मैं अपनी मेमोरी से बोल रही हूँ, ये रही को मखतूम में मनोअन ऐसे ही कुछ लफ्ज़ होंगे, आप पढ़ लें गज़वे खंदक के वाक़यात में। आपने फरमाया कि अगर कब्र किसी को ना झंझोड़ती तो वो साद बिन मास होते, लेकिन उनको भी एक दफ़ा कब्र ने झंझोड़ा। ये वो लोग थे जिनके अल्लाह कुरान में बातें करते हैं, मैं और आप किधर खड़े हैं। हम पता नहीं किस खुश फहमी में, बहुत बड़ी गलत फहमी में आज हम मुसलमान, हम लोगों की नज़रों से खुद को देखते हैं। जो लोग हमें समझते हैं, हम सोचते हैं अल्लाह भी हमें ऐसे ही समझता है। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों की बात करते हैं कि जिन लोगों के साथ ये मामला हुआ अल्लाह ताला ने उनका रखा। और याद रखिए कि साद बिन मास ने जो इनको सजा सुनवाई है ना, ये इनकी तौरात के अहकाम के मुताबिक सुनवाई। तौरात में भी बदअहदी कि यही सजा थी कि मर्दों को कत्ल किया जाए जो जंग के काबिल हैं, औरतों बच्चों और बूढ़ों को गुलाम बनाया जाए और इनके माल और इनकी चीज़ों पे ख़त्म हो जाए। तो ये आखिरी कबीला था मदीना में यहूद का, दो कबीले बनु कैन का और बनु नज़ीर तो पहले ही जा चुके थे मदीना से। तो आप कह सकते हैं कि ग़ज़वे अल अहज़ाब के बाद मदीना यहूद से पाक हो गया। वो दिन और आज का दिन वहाँ कोई नहीं आ सका। और आपको पता है कि इन्होंने गज़वे अहज़ाब में हिस्सा लेने के लिए अपने घरों में हथियार बनाने शुरू किए हुए थे, तलवारें नेज़ें ढालें और ज़िरे थी, जो बाद में सब मुसलमानों को मिल गई। अल्लाह ताला बग़ैर हाथ लगाए मुसलमानों को आप देखिए क्या कुछ देता है। आज हम सारा कुछ करके भी कहते हैं हमारे काम नहीं होते जब तक गैरों से मदद ना मांगें और उनके जूते सीधे ना करें। आज अगर अल्लाह को पहचान लें, बस सीधी सी बात है, आपको दुनिया की किसी सुपर पावर को पहचानने की और मानने की कोई ज़रूरत नहीं। तो यही बात अल्लाह ने इन आयतों में बता दी। आज भी वही रब है, सिर्फ हम अपने आप को उससे लेने के हकदार बना के देखें। और वही मुट्ठी भर लोग हैं आज भी जिन्होंने सारी दुनिया को तिकनी का नाच नचाया हुआ है, और हम मुसलमानों ने अपनी किताबों को छोड़कर यही किया। तो अल्लाह कहते वंजल्लज़ीन ज़ाहरूहुम मिन अहलिल किताबी मिन सयासीहिम, अल्लाह ने उतारा। ये जो लफ्ज़ है ना सयासी, ये सयासीम बेसिकल है, हिम अलग हो गया ना, सयासी की जमा। उनके किले मुराद है, इनकी घाटियाँ जहाँ ये पनाह लिया करते थे, जहाँ जाकर ये अपने आप को छुपाया करते थे इन चीज़ों के वक्त से, इन चीज़ों की पनाह में आते थे। यानी बड़ी बड़ी इनकी जो घाटियाँ थी, जो इनके किले थे, अल्लाह की पकड़ के मुकाबले में इनको ना बचा सके और ये वहाँ से फिर निकाल दिए गए। और ऐसे लोगों को फिर अल्लाह ताला ने रुसवा किया। अब आप अगर अल्लाह के नबी के उसवे को जो पीछे पढ़ रहे हैं, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना, ज़रा इस आयत पे ला के ला के देखिए। और आप कहते हैं कि ये है वो वाक़या बनु कुरैज़ा के साथ मुसलमानों का ताल्लुक जिस पे आज सारा वेस्ट चीखता और चिल्लाता है, इन्होंने मार दिया इन्हें, इनके ऊपर बोलते हैं आज। ये बहुत मरूफ मुसलमानों को टेररिस्ट करार देने में ये आयते हैं, कहते बताओ ये कौन सा दीन है। और खुद मेरे से एक आध दफ़ा किसी पढ़े लिखे ऐसे शख्स ने जिनको अपनी चीज़ों की होश है, उन्होंने पूछा कि ये कौन सा दीन है कि औरतों को रख लो तो मर्दों को भी मार दिया इन्हें। ये इस वाक्य पे ज़्यादा चर्चा की जाती है। हालांकि आप देखिए कि ये यहाँ से नबी की जो सुन्नत मुझे मिलती है, रूल्स तोड़ने को बर्दाश्त नहीं करते थे, बदहदी बदशिकनी डिसऑर्गनाइजेशन। और इस तरह से ऐसे वक्त पे इस्लाम का निज़ाम बिगाड़ने वाले लोग फिर इस्लाम के लिए कोई खातिर ख्वाह चीज़ नहीं होते। तो इसी के लिए अल्लाह ताला ने ये वाक्य हमें बता के یہ بتا دیا کہ یہ معاملہ ختم ہوا. اور آپ کہتا ہے کہ یہ جو لفظ ہے نا اورثکم ارضہم و دیارہم و اموالہم, روایت میں آتا ہے کہ مسلمانوں کے چولہے تب جلے تھے جب غزوہ خندق ہوئی تھی, یہ مال ملا تھا بنو قریظہ کا تو مسلمانوں کے دن بدلے تھے. اتنی غربت تھی ہجرت سے لے کر یہ سن 5 ہجری تک کہ روٹی بھی نہیں پکتی تھی, 3 3 مہینے چولہے بھی نہیں جلتے تھے, لیکن اللہ کہتے ہیں وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ. آج یہ جملہ نہیں بولا جا سکتا, وہ مسلمانوں اللہ نے تمہیں ان کی زمینوں کا وارث کر دیا, ان کے گھروں کا, ان کے مالوں کا. اور چلے یہ تو بنو قریظہ کہتے وہ اردن لم تطعوها, کون سی زمین ہے اس میں وہ ساری فتوحات جو بعد میں مسلمانوں کو ملی, جس میں خاص طور پہ پھر اگلی جنگ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سورت حشر میں, زندگی رہی تو غزوہ خیبر کے بارے میں کس طرح. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ قرآن کی ترتیب کے ساتھ ساتھ جنگوں کی بھی ترتیب پڑھ رہے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ترتیب کیا ہے اور قرآن میں ایسے مکی متنی صورتیں کیوں, پوری سیرت ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں, پہلے پارے سے لے کے بدر احد, اور بیچ میں ہم نے بنو نذیر کا تذکرہ پڑھا تھا, اب ہم غزوہ احزاب کا پڑھ رہے ہیں, یہاں بنو قریظہ ہے, اب اس کے آگے جائیں گے سورہ فتح اور سورہ محمد ہے, اس میں صلح حدیبیہ آ جائے گی, اور اس کے بعد 28ویں پارے میں پھر ہم پڑھیں گے تو جا کے آگے ہمیں خیبر کی باتیں آئے گی, بیچ میں انفال اور تبوک جو آخر دور کی صورتیں, اس میں ہم نے غزوہ تبوک اور حنین پڑھ لی, تو موٹی موٹی سب جنگیں قرآن میں آ گئی. تو اس ساروں کو پڑھتے ہوئے ہمیں بھی اپنی فکر کرنی چاہیے, کہہ سکتے ہیں کہ غزوہ خندق ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا مسلمانوں کے سفر میں, اللہ نے مسلمانوں کے حالات بدل دیے. اور آپ کو بتاؤں کہ اس جنگ کی ایک اور خوبی بھی تھی, اللہ کے نبی نے اس جنگ کے خاتمے میں پھر یہ بات کہہ دی تھی کہ لن تغزوکم قریش بعد عامکم ھذا, آج کے بعد یعنی اس سال کے بعد اب قریش کبھی تم پر حملہ آور نہیں ہوں گے, ولکنکم تغزونہم, بلکہ اب تم چڑھائی کرو گے. ابھی تک کی جتنی جنگیں تھیں نا, لکھ لیجئے, یہ ایک ڈیفینسو وار تھی, دفاعی جنگیں تھیں, دشمن آیا تو مسلمانوں نے ڈیفینڈ کیا خود کو. احد کے بعد سے اگلی سب جنگیں اوفینسو وارز تھی, اقدامی جنگیں تھیں, گویا کہ آپ کہہ لیں کہ دشمن آنے والا ہے, پہلے سے اس کو جا کے روک دو. اللہ اکبر. سن 6 ہجری سے یہ بات سمجھ آ گئی, جب 1400 صحابہ کو لے کر اللہ کے نبی مدینہ سے نکلے احرام کی حالت میں عمرہ کرنے کے لیے, لیکن مشرکین آپ کو اندر نہیں آنے دے رہے, پیچھے پڑ چکے ہم سورہ مائدہ میں اس کا ذکر, ان کی انا کو چوٹ پڑ رہی تھی کہ جن مسلمانوں کو ہم نے نکالا تھا آج ہم ان کو واپس لے آئیں. روکتے تھے تو اپنی روایتیں ٹوٹتی تھی, آنے دیتے تھے تو انا راستے میں آتی تھی. کہ سارا واقعہ آپ کو یاد ہوگا, آگے پڑھیں گے ہم انشاءاللہ سورہ فتح میں اس کو ڈیٹیل سے. تو یہ وہ حالات ہے جہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. بیت رضوان جو اصل میں بیت الموت تھی, وہ اس سے اگلے ہی سال ہوئی. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب مسلمانوں کا کانفیڈنس ڈیولپ ہوا غزوہ خندق کے بعد, اور اتنے دشمن جب مل کے آئے تو کچھ نہ کر سکے مسلمانوں کا, تو کیا آگے ان کو ضرورت ہوتی؟ کبھی بھی نہیں ہوگی, وہ کہیں گے رہنے دو پہلے بھی جا کے دیکھ لیا. اس سے پھر ان کے دل بھی کھٹے ہو گئے. یہاں ایک اور عمل کی بات ہے, جب مسلمانوں کے خلاف بہت سارے لوگ جمع ہو جائیں نا, ڈفرینٹ قوم نیشن ٹرائبس, تو یہ اچھی بات ہوتی ہے, ایک دفعہ کر کے دیکھ لے, مزہ چکھ لے, پھر اس کے بعد واپس میں بھی نہیں جڑیں گے. جھوٹے اتحاد کبھی قائم نہیں رہتے. اور اسی طرح سے سن 7 ہجری میں خیبر پتا ہوگا, اس میں تو پھر ان کی کہنا چاہیے کہ وہ جو گولڈن برڈ کہہ سکتے ہیں نا, وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا تھا. تو یہ سب کیسے ہوا؟ وکان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. یہاں تک اس صورت میں جنگ کا قصہ تھا, جو میں نے آپ کو صورت کے شروع میں آپ کو خلاصے میں بتایا تھا کہ نام سے یہ ایک جنگی صورت لگتی ہے, لیکن اصل میں یہ صورت اس جنگ کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آئلی زندگی, فیملی لائف, آپ کے گھریلو زندگی پہ اثرات پڑے اس کا تھا. اگلی آیتیں اس کو پڑھنے سے پہلے تھوڑا سا سمجھ لیجئے, دو آیتیں اس میں آ رہی ہیں, باقی اگلے سبق میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل آئے گی. لیکن ہوا کیا کہ جب بنو قریظہ میں بھی مال بہت مل گیا, آگے جا کے خیبر میں مل گیا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج شروع سے آپ کے ساتھ تھی, وہ یہ سوچتی تھی کہ چونکہ ہمارے شوہر غریب ہیں اسی لیے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا, 3 3 دن تک نہیں چلتا. تو جیسے آج کی بھی کوئی ایک عام عورت بھی جس کو پتہ ہے کہ میرے ہسبینڈ کی اتنی پے ہی نہیں ہے, تو صبر کر لیتی ہے نا, وہ کہتی ہے کوئی بات نہیں, کبھی تو دن بدلیں گے, کبھی میاں کو جاب ملے گی, یہ ہوگا وہ ہوگا. یہ بات تو سب کو سمجھ آتی ہے. ازواج مطہرات کو یہ نہیں پتا تھا कि सबके घर के चूल्हे जल जाएंगे, हमारा चूल्हा फिर भी नहीं जलना। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को माल गनीमत मिला, ज़मीनों के टुकड़े मिले, एक तो वो जो अख़ुवत का रिश्ता कायम हुआ था ना अंसार और मदीना में, उसको फिर अल्लाह के नबी के सहाबा ने चीज़ों को वापस कर दिया। ये नहीं कहा कि अब तुमने हमें ये दे दिया तो ख़त्म, यानी जिस तरह भी हुआ उनसे वो सेल्फ सफिशेंट हो गए कि अब हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, अल्लाह ताला ने उनके घराने को सोसाइटी में एक रोल मॉडल बनाना था। एक सूरत ये थी कि नबी सल्लम के पास भी वो सारा माल आता, रसूलन तो आया ही होगा, आपका हिस्सा होता था फिर ही दूसरों को मिलता था, लेकिन आपके लाइफ स्टाइल में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पहली बात इसको समझ ले क्यों नहीं पड़ा। बिलफर्ज अगर नेचुरली जैसे बाकियों को दौलत मिल गई थी इनको भी मिल जाती, तो आज के दौर के जो मुस्तशरिक है ना, जो माजी की बातों को झांक के ऐब लगाते हैं, उन्होंने अल्लाह के नबी पर इल्ज़ाम लगा देना था, देखो जी ये सारा कुछ हुआ ही पैसे के लिए था, मक्का से मदीना हिजरतें की, यहूद को मारा ताकि बाद में हमारा बंगला बन जाए, विला बन जाए, कोठी बन जाए, तो ये सब असल में माल था, ये नाम है सिर्फ दीन दीन दीन, अंदर बड़े फायदे हैं इनके, आपको क्या पता, ये सोच थी। ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि एक उसवे हसना थे, आपने अपने लिए हमेशा जो आपका हक था ना उससे भी अपने आप को नीचे रखा कि तुम बड़े घर ले लो मुझे छोटा ही ठीक है, तुम पेट भर के खा लो मैं आधा पेट खाऊंगा। लिहाजा कुछ मुनाफिकीन नुमा लोग, सूरह तौबा में हम पढ़ चुके हैं ना, मुनाफिकीन वल मुनाफिकात इबादहुम, कुछ इस तरह की आयत थी, मुनाफिक औरतें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ अच्छे घरों की ख़वातीन थी। कल इस पर ज़्यादा बात करूँगी क्योंकि उस सबक का शुरू होगा, काफ़ी चीज़ें इंशाल्लाह हम सीखेंगे कि नबी की अजवाज क्या थी और कैसी थी, लेकिन यहाँ बस बात को पूरा करने के लिए बताती हूँ कि ये अच्छे घरों की थी। हज़रत आयशा अबू बकर की बेटी थी, और अबू बकर इतने अमीर थे कि हर थोड़े दिन बाद एक गुलाम आज़ाद करते थे। ठीक है, हज़रत हफ्सा उमर की बेटी थी, फिर इसी तरह देखिए उम्मे सलमा जो थी उनके बाप सरदार थे। मत सोचिए कि नबी सल्लम की बीवियां गरीब घरों से कमज़ोर औरतें थीं, बहुत आला नसब की खूबसूरत और अहम औरतें थीं। शोहर के घर में आके उन्होंने जिस तरह गुजारा किया, तो कुछ मुनाफिक किस्म के ये लोग उनके दिलों में नबी सल्लम के बारे में ये ख्यालात डालने लग गए, जिसको आप कहते हैं ना कि उनको हिंट देने लग गए कि ज़रा तुम भी तो कुछ बोलो, ये कैसे रोगी, ये मौलवी साहब हैं, ये कब तक रहेंगे, वो होंगे, पर वो करने का स्टाइल होता है ना। तो अब ये जो अगली आयत है ना, मैं आपको वो वाक़ियात ही पढ़ के सुनाती हूँ क्योंकि मुझे खौफ आता है जब भी कोई ऐसा वाक़िया जो नबी सल्लम की ज़ात से बराह रास्त अल्लाह से हो, तो मैं चाहती हूँ कि उसको लफ्ज़ों में सुना दूँ, या अब अगली आयतें जो हमने पढ़नी है ना उसकी शान नज़ूल पढ़ के सुनाऊँगी आपको। सही मुस्लिम की ये रिवायत हज़रत जाबिर से, कहते हैं उसी दौर का ये वाक़िया जबकि ये बातें चल रही थी, एक रोज़ हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर नबी सल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और देखा कि आपकी अजवाज आपके गिर्द बैठी हैं और आप खामोश हैं। आपने हजरत उमर को खिताब करके फरमाया, हुन्न कमा तरा यस अलनी नफकतन, ये जो मेरे गिर्द बैठी हैं जैसा कि तुम देख रहे हो, ये मुझसे खर्च के लिए रुपया मांग रही हैं, यानी मुझसे खर्चा मांगती हैं कि ज्यादा दो। इस पर इन दोनों साहिबों ने अपनी बेटियों को डांटना शुरू किया, किन दो साहिबों ने, अबू बकर और उमर ने, और इनसे कहा कि क्या तुम रसूलुल्लाह को तंग करती हो और वो चीज़ मांगती हो जिनके पास नहीं है। इस वाक्य से मालूम होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त कैसी माली मुशक्कत में मुब्तला थे और कुफ्र इस्लाम की इंतहाई कशमकश के ज़माने में खर्च के लिए अज़वाज मुतहरात के तकाजे मिजाज मुबारक पर क्या असरात डाल रहे हैं। तो उस मौके पर फिर यह आयतें नाजिल हुई थी जिसका तस्कर है। इस आयत के वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में चार बीवियां थीं, लिख लें, हज़रत सौदा, आयशा, हफ्सा और उम्मे सलमा रदियल्लाहु अन्हुन्ना अजमईन। हज़रत ज़ैनब से भी निकाह नहीं हुआ था। एक दिन में आपके क्वेश्चन आएगा कि सारी बैठी थी तो अबू बकर और उमर कैसे आ गए, पर्दा नहीं किया, तो ये पर्दे के उतरने से पहले का हुक्म है। आए पर्दा अब इसके बाद उतरने वाला है, सन 5 हिजरी में हज़रत ज़ैनब के निकाह से जो आखिर में बात आएगी। ठीक है, जब यह आयत नाजिल हुई तो आपने सबसे पहले हजरत आयशा से गुफ्तगू की और फरमाया, मैं तुमसे एक बात कहता हूँ, जवाब देने में जल्दी ना करना, अपने वालदैन की राय ले लो फिर फैसला करो। फिर अल्लाह के नबी ने इनको बताया कि अल्लाह ताला की तरफ से ये हुक्म आया है और ये आयत इनको सुना दी। उन्होंने अर्ज किया, کیا اس معاملے کو میں اپنے والدین سے پوچھوں؟ میں تو اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کو چاہتی ہوں. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقی ازواج مطہرات میں سے ہر ایک کے ہاں گئے اور ہر ایک سے یہی بات فرمائی, اور آپ نے وہی جواب دیا جو حضرت عائشہ نے جواب دیا تھا. یہ مسند احمد, مسلم اور نسائی کی روایت ہے. اب آیت پڑھتے ہیں, پھر اس آیت کے اندر سے بہت سارے احکامات ہیں, اس کی ہم کچھ باتیں انشاءاللہ آج کریں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں, آیت 28, یا ایھا النبی, یو اے نبی, قل لی ازواجک, کہہ دیجیے اپنی بیویوں سے, ان کن تردن الحیات الدنیا وزینتہا, اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو, فتعالینا, تو آؤ, امتعکن, میں تم کو فائدہ دوں, لیکن واسرحکن, رخصت کر دوں تم کو, سراحن جمیلا, اچھے طریقے سے رخصت کرنا. گویا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دے دیا کہ آپ اپنی بیویوں سے الگ ہو جائے, ایلا کرنا. پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں دوسرے پارے کے آخر میں, جب مال آنا شروع ہوا, صحابیات کو دوسروں کو ملنے لگا, ازواج مطہرات نے بھی اس کا مطالبہ کیا, تو اللہ کے نبی کو اپنی بیویوں کا یہ مطالبہ پسند نہ آیا. مسجد کے ساتھ ایک چبوترہ تھا, بالا خانہ کہہ سکتے ہیں, آپ اس میں چلے گئے اور آپ نے کہا کہ ایک مہینے تک میں تم لوگوں کے پاس نہیں آؤں گا, ناراضگی کا اظہار کیا. اب یہ خبر جب مدینہ میں پہنچی, کوہرام مچ گیا. لوگ سمجھیں کہ اللہ کے نبی نے اپنی سب بیویوں کو طلاق دے دی ہے. یہاں دیکھیے کہ ایشوز کیسے بنتے ہیں نا, حالانکہ طلاق نہیں تھی, وہ ایلا تھا. ہر ایک پریشان تھا, ذہنوں میں کوسچن تھے, آگے کیا ہوگا, کیا ابو بکر کی بیٹی عائشہ کو طلاق ہو گئی, کیا عمر کی بیٹی حفصہ کو طلاق ہوگی. اس طرح کی باتیں آئیں تو ادھر اس کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ بتا دیا کہ جب مرد بیوی میں کوئی ایسی بات دیکھے جو اس کو پسند نہیں ہے, تو بجائے اس کے کہ اس کو طلاق دے دے یا اس کی دھمکی دے دے, اس سے چھوٹی چیز کر لے, اور وہ کیا ہے, ایلا. ہم پڑھ چکے سورۃ بقرہ میں آیت نمبر 226 میں, للذین یولون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر, جو لوگ اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھتے ان کے لیے چار مہینے کی مہلت ہے, اگر وہ رجوع کر لیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے. چنانچہ اللہ کے نبی نے پھر ایلا کیا, لیکن جب 29 دن گزرے تو آپ اس حجرے سے نیچے آ گئے. جب آپ نیچے آئے تو لوگوں نے آپ کو بتانا چاہا کہ شاید آپ غلطی سے آ گئے اور آپ کی قسم نہ ٹوٹ جائے, کہ اللہ کے نبی ابھی تو 29 دن ہوئے ہیں, آپ نے تو ایک مہینے کی قسم کھائی تھی. تو آپ کو تو اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا تھا, کیا کبھی مہینہ 29 دن کا نہیں ہوتا. یہاں سے دیکھیے اللہ کے نبی کا مزاج نرم چیز کو پسند کرنے کا تھا. حدیث میں آتا ہے کہ جب دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک مشکل اور ایک آسان, تو اللہ کے نبی آسان راستہ اختیار کرتے. تو یہاں یہ ایلا آیا. اب یہ ساری باتوں کے بعد آئے 29 میں وہ چیلنج ہے جس کا ذکر ہم نے واقعے میں پڑھا, وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ, اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کی طالب ہو, تو وَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا, تو اللہ نے تم جیسی نیک خواتین کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. یہ ہے جس کو آیت تخیر کہتے ہیں. لکھ لیجئے, تخیر, تا خا یا پھر یا پھر را, خا ہے یہ, ہا نہیں ہے, ٹھیک ہے. تخیر, آیت تخیر یعنی ٹو چوز. اللہ کے نبی نے اپنی بیویوں کو چوائس دے دی تھی کہ تم میرے ساتھ رہنا چاہو تو رہ لو, لیکن پھر تنگی درشی میں رہنا پڑے گا, اور چاہو تو تم میرے سے دور جا کے, لائک مین چھوڑنا چاہتی ہو تو میں تمہیں بہت سارا مال دے کے رخصت کر دوں گا. تو ازواج مطہرات نے آپ کو چوز کیا تھا. کیوں چوز کیا تھا بھلا؟ کیونکہ اللہ کے نبی کی بیوی بن کے کوئی چھوڑتی ہے؟ آپ نے کہا کہ عائشہ اپنے باپ سے مشورہ کر لینا, کہا آپ کے معاملے میں میں اپنے باپ سے مشورہ کروں گی, میں ان سے نہیں پوچھوں گی. اور یہی بات بعد میں پھر آپ کی سب بیویوں نے کہا. تو لفظ تحیر کیا ہے؟ بیوی کو اس بات کا اختیار دینا کہ وہ شوہر کے ساتھ رہے یا جدا ہو جائے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب تھی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا آپ کو حکم دیا تھا. اگر اس وقت کوئی بیوی کہہ دیتی کہ مجھے علیحدہ کر دیں, تو پھر اللہ کے نبی کو علیحدہ رکھنا پڑتا. اس کے بارے میں ایک بڑی فقہی اصطلاح ہے جو میں اتنا لمبا اس پہ بات کرنا پسند نہیں کرتی, لیکن آپ کو پتا ہے کہ آج ہمارے مسلمان ملکوں میں اپنے ملکوں کا جو نکاح کا کاغذ ہے نا اس کے اوپر یہ بات لکھی ہوتی ہے تفویض طلاق. تفویض وہی ہے جس کو ہم افویز عمری کہتے ہیں, سپرد کرنا طلاق کو. اور ایوب خان کے دور سے یہ پاکستان کے جو نکاح کے کاغذ ہیں اس پہ یہ شک ہے جو بالکل غیر فطری سی ہے, یعنی اسی دن لڑکی کو اس پہ اوکے کرنا ہوتا ہے. بیسیکلی تفویض نکاح سے ہوتا ہے کہ مرد بیوی کو اس بات کی چوائس دے دیتا ہے کہ تم مجھ سے طلاق مانگ لو, ٹھیک ہے. اور جب مرد بیوی کو کہتا ہے کہ تم مجھ سے طلاق مانگ لو تو مرد پہ پھر لازم ہو جاتی ہے کہ اس کو طلاق دے. اب آپ بتائیے کہ شادی کے کاغذ پہ اس کی ضرورت ہے؟ یہ تو ایسی ہے کہ اللہ نہ کرے کہ کسی کا بچہ پیدا ہوا ہے تو آپ اس کے لیے کفن لے دیں. بھئی یہ کیوں, آخر ایک دن تو مرنا ہی ہے نا بچے کو, خوشی کے موقع پہ ایسی باتوں کی ضرورت نہیں ہوتی. تو یہ ایک بہت فقہی مسئلہ ہے ہمارے ملک کا, لیکن یہ ہے کہ بہرحال اگر کہیں آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے. تو اللہ کے نبی نے ایسے موقع پہ اس حق کو استعمال کیا تھا, لیکن پھر آپ کی بیویوں, بعض جگہ یہاں تک آتا ہے کہ وہ منافق عورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس آ کے آپ کو پرووک کرتی کہ اگر تم ادھر سے جان چھڑا لو گی تو ہم رئیس مردوں کے ساتھ تمہاری شادیاں کرا دیں گے. اور حقیقت ہے کہ اگر اللہ کے نبی اپنی بیویوں کو چھوڑتے ایک سے ایک اعلیٰ سردار ان کو لیتا, کیونکہ آپ کی بیویاں خوبصورت بھی تھیں, اعلیٰ نسب کی تھیں. حضرت عائشہ کو تو کہتی حمیرہ تھے, گوری عورت, خوبصورت عورت, اور پردے کے آیتیں اترنے سے پہلے یہ عورتیں کھلے منہ کے ساتھ بیٹھا کرتی تھی. ایک موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور ایک بدوی آ گیا, اس کا نام بھی آتا ہے کچھ, تو اس کی نظر حضرت عائشہ پہ پڑی تو کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری دو بیویاں وہ رکھ لو اور اپنی یہ بیوی مجھے دے دو. یعنی عربوں میں اپنی بیویوں کو ایکسچینج کرنا عام تھا, جس کو جس کی بیوی اچھی لگتی وہ چینج کرتے, کبھی کبھی ایک کے بدلے میں دو بھی لے لیتے تھے. تو پھر اس کے بعد ہی پردے کی آیتیں اتر گئیں, تو پھر کوئی مرد آپ کے پاس نہیں آتا تھا. اور آپ سوچیں چھوٹا سا حجرہ ہوتا تھا, اللہ کے نبی کے گھر میں کوئی مرد آتا تو آپ کی بیویاں منہ موڑ کے پیچھے ہو جاتی اور آپ اس مرد کے ساتھ گفتگو کرتے, اور اسی طرح چھوٹی موٹی بات کرنے کا موقع ملتا تو وہ کرتے تھے. یعنی کس تنگی ترشی میں آپ دیکھیے کہ ازواج مطہرات نے زندگی بسر کی. تو اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پیش کر کے کہہ دیا. آخری آیت ہے یا نساء نبی یاتی منکن بفاحشۃ مبینہ, اے نبی کی بیویوں تم میں سے جو کوئی بالفرض کسی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے گی یضاف لہ العذاب ضعفین, تو اسے دگنا عذاب دیا جائے گا. وکان ذالک علی اللہ, رائے اللہ پر بہت آسان ہے. یہ ہے اصل بات سمجھنے کی. وہ کہتے ہیں نا کہ جن کے درجے ہیں سوا ان کی مشکلیں ہیں سوا, چونکہ مقام اعلی, فرسٹ لیڈیز تھی نا اپنے دور کی. آج بھی آپ دیکھیے کسی بادشاہ یا کسی صدر وزیر کی جو بیوی ہے اس پہ بہت سارے لوگوں کی نظریں ہوتی ہیں. تو اللہ کے نبی کی بیویوں کو بتا دیا کہ اگر غلط کام کرو گی, یہاں جو فاحش ہے نا یاد رکھیے کہ یہ زنا کے معنوں میں نہیں آیا, ال لگ جائے نا پھر زنا ہوتا ہے. ایک حدیث میں گداگری بیگنگ جو اس کو بھی فاحشہ کہا گیا, تو اس سے مراد ہے غیر معروف بات, اچھی بات نہ. جو تو فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی کھلی بے حیائی کرے گی تو اسے دگنا عذاب ملے گا. دگنا کیوں ملے گا؟ کیونکہ ان کو دیکھ کر دوسرے بھی کریں گے اور کہیں گے کہ جب یہ نبی کی بیویاں کر سکتی ہیں تو پھر ہم بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح آگے ہم پڑھیں گے سورۃ تحریم کے اندر حضرت لوط اور حضرت نوح کی بیوی کا ذکر. نبیوں کی بیویاں تھیں, عذاب سے نہیں بچ سکیں. اور حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ جب یہ آیت 10 سیرت الاقربین سورۃ شعرا کی 214 نازل ہوئی تو آپ نے سب کو جمع کیا, قریش کے اور قبیلوں کے لوگوں کو, اور سب کے نام لے کے پکارا کہ انقذوا انفسکم من النار, اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ. آخر میں آپ نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو مخاطب کیا اور کہا یا فاطمہ بنت محمد, اے فاطمہ محمد کی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم, انقذی نفسک من النار, اپنے آپ کو آگ سے بچا لو. فإنی لا املک لکم من اللہ شیئاً, اس لیے کہ میں تم لوگوں کو اللہ کی پکڑ سے بچانے کا اختیار نہیں رکھتا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. تو گویا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نبی اپنی بیویوں کو نہیں بچا سکتے تو پھر عام مرد اپنی بیویوں کو کیسے بچا سکتے ہیں. ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہم خود کام کریں اچھے. اور اسی طرح صحیح مسلم کی ایک روایت میں آپ کے خاندان کے نام لے لے کر آپ نے اپنی پھپھیوں اور اسی طرح اپنے دوسرے رشتہ داروں کو بھی پکارا تھا. تو ہمارے لیے عمل کی بات یہ ہے کہ جس کا عمل اس کو پیچھے چھوڑ دے اس کا نسب اس کو آگے نہیں کرے گا. ہمیشہ اپنے عمل کی فکر کریں. کسی نبی کی بیوی ہونا, کسی اور کا بڑا ہونا, وہ فائدہ تب دے گا جب آپ کے اپنے اندر بھی کوئی خوبی موجود ہو, ٹھیک ہے. तो ये थी चंद बातें। आज का जो सबक है ये मैंने असल में आपके लिए नहीं पढ़ाया, मैंने अपने लिए पढ़ाया, और मुझे पूरा ये ख्याल है इस बात का कि मैं इसका हक नहीं अदा कर सकी। तो आप लोग इन आयतों को अगर सबीलुल जन्ना से भी सुनना चाहें चलते फिरते सुन लीजिए, इंशाल्लाह आपको और भी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन मैंने सिर्फ ये सोच के पढ़ाया कि शायद अल्लाह ताला इससे मुझे ईमान दे दे, तो अल्लाह ताला कमी बेशी को माफ़ करे। ये जो तफवीज़ तलाक है इसकी बहुत सारी तफसीलात है, मेरे पास भी मौजूद हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम इस चीज़ की ज़रूरत नहीं महसूस करते। अल्लाह ना करे किसी की मर्द और बीवी में कोई ऐसी बात हो। तो यहाँ पे रुकते हैं। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुक व अतूबु इलैक।